نحمد وصلي على رسوله الكريم. خطبات آتفی میں سے حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس سے پڑھ لیتے ہیں. رمضان المبارک کے انوار و انعامات رمضان المبارک کے بعد. حضرت کی یہ مجلس جو ہے 12 شوال 1393 ہجری میں ہوئی تھی. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں, اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں, اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام یہ ہے اور یہ تاثیر ہے, کیونکہ یہ ارشادات بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس وقت آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آئے تھے. اور پھر یہ مبارک مہینہ بھی اللہ نے اس لیے دیا جس کی آخری چند گھڑیاں ہیں. اس مبارک مہینے کے اندر بھی تاثیر ہے تزکیے کی, دل کی صلاحیت کو درست کرنے کی. آخری گھڑیاں بہت قیمتی ہیں, انشاءاللہ دل سے متوجہ ہوں گے تو اللہ پاک ہمارے دلوں کی صلاحیت کو بھی فرمائیں گے. اس کے اندر قوت آئے گی, ہمت آئے گی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی اور اطاعت کو کرنے کی. تو فرماتے ہیں ادائے شکر. رمضان شریف آئے اور چلے گئے, پھر وہی ہم ہیں, پھر وہی مشاغل, پھر وہی نفس و شیطان ہے, وہی حالات زندگی. درد کے ساتھ سنوا رہے ہیں. رمضان شریف آئے چلے گئے, پھر وہی ہم ہیں, پھر وہی مشاغل, پھر وہی نفس شیطان ہے, وہی حالات زندگی, پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں, پھر وہی زندگی ہماری ہے. رمضان شریف کے متعلق کتنی فضیلتیں سنی, کچھ اثر بھی محسوس کرتے ہو اور کچھ التحق ادا کرنے کی توفیق بھی ہوئی, کچھ نہیں محسوس ہوتا. ہم جو عبادات طاعات میں مشغول رہے ان کا کیا اجر ملا, ہمارے ایمان و روح میں کس قدر ترقی ہوئی, اللہ تعالیٰ کی کس قدر رضا نصیب ہوئی, کچھ محسوس نہیں ہوتا. تو دیکھیے پہلے یہاں سے شروع کیجیے. یہ ایک سوال ہے حضرت کا اور ہم بھی خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوا, ہم نے تو مہینہ گزار دیا. تو یہ سوال کر کے فرماتے ہیں یہاں سے شروع کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی قسط, یہاں سے شروع کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان ہزاروں احسانات و کرامات کا شکریہ ادا کریں جس کو محسوس کرتے ہیں اور جن سے ہر وقت کا واسطہ ہے. پہلا کام یہ کریں, اللہ تعالیٰ کے ان ہزاروں احسانات و کرامات کا شکریہ ادا کریں جس کو محسوس کرتے ہیں اور جن سے ہر وقت کا واسطہ ہے, اور عادت ڈالیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی. جب قدر کریں گے تو قلب اور روح میں صحیح صلاحیتیں پیدا ہوں گی, قابلیت پیدا ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا ہے اور روزہ داروں کو میں صلہ دوں گا. ہمیں آپ کو کیا معلوم کہ کن کن عنوانات سے اور کس قدر انعامات عطا ہو رہے ہیں. ہمارے اللہ پاک ایسے مربی ہیں, ایسے ہی رحیم و کریم ہیں, ان کی رحمتیں اور بے بہا نعمتیں ہمارے احساس سے بالا تر ہیں. کیوں؟ یہ سب روحانی و ایمانی ہیں, لیکن جو کچھ انعامات محسوسات میں سامنے, ان کو ذرا مستحضر کر لیں, شکر ادا کر لیں. جو ہمیں محسوس ہو رہی کم سے کم ان کو تو مستحضر کر لیں, شکر ادا کر لیں. اللہ پاک نے جب فرمایا کہ یہ مہینہ میرا, تو معلوم ہوا کہ یہیں سے شفقت کا معاملہ شروع ہوا. اب تمہارے پاک و صاف ہو جانے کا موقع عطا فرمایا جا رہا ہے, اس لیے کہ ناپاکی کے ساتھ نہ اللہ سے تعلق ہو سکتا ہے نہ ان کے احسانات کا ادراک ہو سکتا ہے. تمہارے نفع کے لیے اللہ پاک نے ذرا تیور بدل کر فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے اس ماہ میں اپنے گناہ معاف نہ کروا لیے تو برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک کا یہ تیور کام آ گیا، بندے ڈر گئے اور لالچ میں بھی آ گئے اور عرض کرنے لگے یا اللہ ہماری ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیجئے، ہم نہ جانے کہاں کہاں ملوث رہے اور نہ جانے کتنی لغوتیوں اور معصیتوں میں اپنے دن گندگی میں گزار لیے، ہم نے شرافت کے احساسات مٹا لیے اور اپنا احساس سے بندگی کھو بیٹھے، لیکن اب جب کہ ندامت کا احساس ہوا تو توبہ استغفار کی توفیق ہوئی، چونکہ ندامت اور خلوص سے دل سے توبہ کر لی تو اللہ پاک نے اپنے وعدے کے مطابق معاف فرما دیا، اب قلب صاف ہو گیا اور ہم متقی پرہیزگار ہو گئے۔ الحمدللہ حمدن کثیرہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یعنی یقین رکھیں کہ اس مبارک مہینے میں چونکہ مغفرت عامہ بارش کی طرح برستی رہی اور ہر ایک نے زور لگایا اور کوشش کی اور ہمت کی، اب یقین رکھیں کہ اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا، اب ہم پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ہم تم کو 10 دنوں تک مورد رحمت بنائیں گے۔ رمضان کے پہلے 10 دن اشرائے رحمت، کیا فرمایا؟ اعلان فرما دیا ہم تم کو 10 دنوں تک مورد رحمت بنائیں گے، رحمت وارد ہوگی۔ کون سی رحمت؟ جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے ہو اور جس کی تم کو ضرورت ہے، اور پھر 10 دنوں تک مورد مقفت فرمائیں گے، دوسرا اشرا گزرا۔ اگر پھر بھی اندیشہ ہو تو ہم 10 دن میں ایسے رکھیں گے کہ پروانہ نجات دے دیں گے، اب تو دو سے چھٹی ہوگی، اور ایسے پاک و صاف ہو گئے کہ نفس بشریت کا جتنے فاسق مادے تھے سب دور ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ، یہ انعامات کس کو مل رہے ہیں؟ یہ روزہ دار مومنین کو، ہم آپ بیٹھے ہیں نا، یہ آخری دن ہے نا، یہ آخری عشرہ ہے نا، تو یقین رکھیں، امید رکھیں۔ کون مومنین؟ جو ان کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ارے وہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ جل شانہ اپنی صفات کا مظہر بنایا، خود بھی رعوف الرحیم اور رحمت للعالمین، اور آپ کو بھی رعوف الرحیم اور رحمت للعالمین بنایا دیا، آپ ہی کی دلجئی، آپ ہی کی خاطر یہ سب انعامات مومنین کو عطا فرمائے۔ اسی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جو عالم ناز میں آ کر اپنے رب سے کہتے ہیں، میں تو راضی نہ ہوں گا جب تک میں اپنی مراد نہ پالوں اور جب تک اپنے امتیوں کے لیے تمام مغفرت کا سامان نہ کرا لوں، تو اللہ فرماتے ہیں اچھا ہم ایسا انعام دیں گے جو آپ کے امتیوں کے قیاس وہم و گمان میں بھی نہ آ سکے گا۔ جب اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ میرا ہے، اس ماہ مبارک میں ہم کو بھی اپنا ہی بنا لینے کے بہت سے ذرائع بھی عطا فرمائے اور ایسی عبادات و طاعات کی توفیق دی جس میں انہی کی رضا جو بھی پیش نظر تھی، چنانچہ روزہ داروں کی ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے، افطار سے پہلے ہی ہر مسلمان دنیا کے مشاغل سے فارغ ہو کر عبادات پہ متوجہ ہو جاتا ہے، چنانچہ روزہ افطار کے بعد نماز مغرب میں نوافل ادا کیں، اس کے بعد کھانا کھایا، پھر تراویح سے فارغ ہوتے کافی وقت گزر گیا اور دیر سے سونے کا وقت ملا، اس کے بعد جب سحری کے لیے بیدار ہوئے تو اس وقت نوافل، تہجد، تسبیحات، فراغت قلب کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعائیں و مناجات نماز فجر تک جاری رہیں۔ نماز فجر باجماعت ادا ہوئی، پھر دن میں بھی اشراق و شاش کی نمازیں، کلام پاک کی تلاوت، اذکار اور آدم مشغولیت، اس کے علاوہ دنیاوی مشاغل میں ہر وقت ذکر اللہ اور پاکیزگی کا اہتمام رہا، کیونکہ رمضان میں ہر ایک نے کوشش کی نا اس بات کی نا، دنیاوی مشاغل میں بھی ذکر اللہ کا پاکیزگی کا اہتمام رہا، یہ سات باتیں تعلق مع اللہ ہی تو پیدا کرنے والی ہیں. اگر ان سب کا خلاصہ نکالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم کو کتنا زیادہ کلام اللہ سننے اور پڑھنے کا موقع ملا، جو ایک معنی میں حق تعالیٰ سے ہم کلامی میں سعادت ہے. پھر اور دنوں کے مقابلے میں اس ماہ مبارک میں زیادہ وقت دعاؤں میں اور مناجاتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو متوجہ رہے. ان سب باتوں کا حاصل الحمدللہ ایسا معلوم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان سب خصوصیات کی مبارک میں ہم کو کتنا زیادہ کلام اللہ سننے اور پڑھنے کا موقع ملا، جو ایک معنی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی میں سعادت ہے. پھر اور دنوں کے مقابلے میں اس ماہ مبارک میں زیادہ وقت دعاؤں اور مناجاتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے متوجہ رہے. ان سب باتوں کا حاصل الحمدللہ ایسا معلوم ہوتا ہے جب اللہ پاک نے ان سب خصوصیات کی توفیق عطا فرمائی تو قبول بھی فرما لیا. یعنی یہ امید غالب رکھیں کہ جب اللہ پاک نے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائی تو قبول فرما لیا. اور یہی ہماری عبادات کی غایت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے عنوانات عطا فرما کر ہم کو اپنا ہی بنا لیا. اللہم لک الحمد ولک الشکر. روزہ داروں کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ جنت سجائی جا رہی ہے، مہکائی جا رہی ہے، بسائی جا رہی ہے. کیوں؟ ہمت افزائی کے لیے، ایمان افروزی کے لیے، اپنے تعلق خاص کے لیے. اس کے علاوہ اور کیا کرم چاہتے ہیں؟ جب اللہ پاک یہ اعلان فرما رہے ہیں، روزہ داروں کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ جنت سجائی جا رہی ہے، مہکائی جا رہی ہے، بسائی جا رہی ہے. کیوں؟ ہمت افزائی کے لیے، ایمان افروزی کے لیے، اپنے تعلق خاص کے لیے. اس کے علاوہ اور کیا کرم چاہتے ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے فرشتے جو ہم وقت تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے کہ اب اپنی اس عبادت سے رک جاؤ اور اپنے بندوں کے لیے جو روزہ دار ہیں دعائے مغفرت کرو. سبحان اللہ، فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی. اور جو دعائیں بندے مانگے اس پر آمین کرو. ارے کتنا بڑا احسان ہے، کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نادانو، تمہیں کیا معلوم ہم نے تمہیں کیا دے دیا؟ صفات ملکوتی تمہیں دے دیے، صفات ملکوتی تمہیں دے دیے گئے ہیں، اور فرشتوں کو روزہ رکھوا کر، سبحان اللہ، فرشتوں کو روزہ رکھوا کر یعنی ان کی غذا تسبیح تحلیل سے رکوا کر تمہاری دعائیں کریں. فرشتوں کو کیا حکم ہوتا ہے کہ اپنی اب تسبیح روکو اور کیا کرو؟ روزہ داروں کی دعا پر آمین کہو، ان کو بھی روزہ رکھوا دیا. اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے وہ دولت لازوال دے دی کہ اندازہ ہی مشکل ہے. جنتوں میں بھی وہ بات نہیں جو اس عالم امکان میں عطا فرمائی، یعنی اپنا کلام پاک نازل فرمایا. یہ ایسا آخری انعام ہے کہ آج تک مخلوقات پر کبھی عطا نہ ہوا تھا، جو انسان کو انسان بنا دے، شرافت نفس پیدا کر دے، اشرف مخلوقات کے مرتبہ فائز کر دے. اور پھر اسی کلام پاک میں ایک آیت ہے جو ہر چیز پر حاوی اور بھاری ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنے دین کے مکمل فرمانے کا اعلان فرما دیا. تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ جو سراپا نور ہو، اور جو اس سے تعلق رکھنے والوں کو نور علا نور بنا دیں. ہم نے تو اپنی سمجھ کے مطابق یوں تو ایک عمل تلاوت کلام اللہ کیا مگر نقوش کی زیارت سے آنکھیں منور ہو گئیں. قرآن کے نقوش کی جو زیارت کی آنکھیں منور ہو گئیں, کانوں نے سنا تو سماعت میں نور پیدا ہو گیا, زبان سے الفاظ ادا کیے تو زبان سے نور پیدا ہو گیا. قدر کرو, شکر ادا کرو, ایک عمل میں تین انعامات ملے. یہ کلام اللہ عالم کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ابدی و سرمدی نعمت لازوال غیر مترقبہ ہے. 30 دن تک اللہ پاک نے مسلسل تم کو تراوی میں اپنا کلام سنوایا ہے, اپنے جنت کے لیے وعدے تازے فرمائے, دوزخ کے عذاب سے ڈرایا اور اس سے باز رہنے کی ہم کو ہدایت کی. اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے کہ 30 دن تک احکم الحاکمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل رہا ہوتا رہا, دور سے نہیں بالکل قریب سے, اتنا قریب بلا لیا کہ تمام عمر مجاہدے کرتے رہتے تب بھی اتنا قریب نہیں آ سکتے تھے. بغیر استحقاق کے روزانہ زائد 20 رکعت نماز تراوی کے ذریعے 40 مقامات قرب مزید عطا فرما دیے کہ ہر سجدہ مقام میں قرب ہی ہے, اس طرح کہ ہر دوسرا سجدہ مقام اعلیٰ پر ہوتا ہے, اس طرح مقام قریب میں پہم ترقی عطا فرمائی. ایک سجدے میں قریب ہوئے, دوسرے میں اور ہوئے, تیسرے میں اور ہوئے, چوتھے میں اور ہوئے, تو ہر سجدے میں اور ہمیں یہ سب علامات تعلق مع اللہ کی ہیں. اس ماہ مبارک میں پھر اللہ تعالیٰ ایک نعمت لیلۃ القدر عطا فرمائی. کیا ہم لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے روزہ دار بندوں کو کیا کیا انعامات عطا فرمانے والے ہیں؟ نہ فرشتوں نہ نبیوں کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی تمنا کر سکتا تھا. یہ وہی لیلۃ القدر ہے جس میں مغرب کے وقت سے لے کر طلوع فجر تک حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ من جانب اللہ ملائکہ رحمت کو لے کر دنیا میں سلامتی کی تشویش لاتے ہیں. آج کسی امت کا ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں تھا. کتنی خصوصیت ہے ہم لوگوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہ تمام کائنات عالم ابتدائے آفرینش سے لے کر اب تک سب مل کر تمنا کرتے, مجاہدے کرتے, تب بھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہ آتا کہ لیلۃ القدر میں کتنی سلامتی ہیں اور کیسی کیسی نعمتیں اور رحمتیں ہیں جو بغیر کسی خاص عبادت کے سلے میں حاصل ہو رہی ہیں, محض اپنے فضل سے, محض اپنے کرم سے, محض اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہم کو یہ دولت لیلۃ القدر عطا فرمائی. اب اتنی باتیں تو ہو گئیں, تمام انعامات دیے, چاہے ہمیں احساس ہو یا نہ ہو انعام مل گیا. آغاز ہوا تھا نا کہ میں احساس نہیں ہوا, ہوا یا نہ ہو لیکن انعام مل گیا. اسی لیے عید کے دن اولی وقت نماز شکرانہ ادا کر لی, صبح کریں گے انشاءاللہ ہم. نمازیں کیا ہے؟ یہ شکرانہ. دینے والے نے کچھ دے دیا تو ہم پر شکر واجب ہوا. اب اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز عید الفطر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی تجلیات کبریائی کے لیے 6 سے زائد تکبیریں ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے متوجہ کو پوچھتے ہیں یہ مجمع کیا چاہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو آپ کے انعامات لیے بیٹھے ہیں ان کا شکر ادا کرنے آئے ہیں, وہ شکرانہ نماز جو آپ نے واجب فرمائی ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہہ دو وہ سب بخشے بخشائے ہیں. یہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے جس پر ایمان و اقرار ہے. دیکھو تم کو اب ایسی شرافت انسانیت اور شرافت نفس عطا ہوتی ہے کہ نفس و شیطان مزمحل لوگ کو پامال ہوتے ہیں. تم اللہ کی رضا جوئی میں کامیاب ہوگے اور تمہاری صلاحیتیں درست ہو گئیں اور اللہ کا تم کو بڑا ہی فضل ہوا, جاؤ خوشی مناؤ. یہ تو انعامات ہو گئے لیکن افسوس کہ ہم ان صلاحیتوں کو چند دنوں بعد ناقدری شروع کر دیتے. دیکھو بھائی ایسی ناقدری نہ کرو. کہ ہمیں صلاحیت تو کی چند دنوں بعد ناقدری شروع کر دیتے ہیں, دیکھو بھائی ایسی ناقدری نہ کرو, ارادہ کر لو کہ جو صلاحیت عطا ہوئی ہیں ان کو قائم رکھیں گے. ہم بھی ارادہ کر لیں اس مبارک مہینے میں جو صلاحیت عطا ہوئی ہیں ہم ان کو قائم رکھیں گے. اب قائم رکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں, اپنے نفس کو, آنکھ کو, دل کو, زبان کو, ہر معاملات میں پاک رکھیں گے. یہ تہیہ کر دو کہ اب ہم اس مبارک مہینے میں جو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہیں ان کو قائم رکھیں گے, اپنے نفس کو, اپنی آنکھ کو, اپنے دل کو, اپنے زبان کو, ہر معاملات میں کیا کریں گے, پاک رکھیں گے. اور اللہ ہی کے فضل سے امید رکھیں گے کہ اب انشاءاللہ اللہ کی رضا جوئی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنے بہت سے انعامات احسانات لیے بیٹھے ہیں لیکن کچھ محسوس ہوتا ہے, یہ کیا بات ہے؟ سنیے آپ, اور کیا محسوس آپ کو, اور کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ نے کھانا کھا لیا, پیٹ بھر لیا, کچھ خبر ہے میدے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیوں جی محسوس کیجئے, زور لگائیے اور بتلائیے غذا رگوں میں کس طرح تقسیم ہو رہی ہے. تحلیل شدہ غذا کے اجزاء اور تاثرات خون بن کر رگوں کس طرح قوت بخش رہے ہیں؟ کچھ نہیں محسوس ہوتا, ہوتا ہے محسوس, لیکن جزو بدل ہو رہا ہے. آنکھوں کو بینائی مل رہی ہے, کانوں کو سماعت مل رہی ہے, زبان کو گویائی مل رہی ہے, دماغ کو حافظہ مل رہا ہے اسی غذا کی وجہ سے. یہ سب کچھ ہے جو پیٹ میں ہے, یہ سب کچھ ذرا غور کر کے محسوس کر کے بتلائیے کہ کتنی بینائی بڑھی, کتنی سماعت بڑھی, کتنی گویائی بڑھی. یہ سب کارخانہ مادی ہے جو کام کر رہا ہے. بتاؤ کچھ محسوس ہوا؟ لطیف سے لطیف چیزیں اسی غذا کی بدولت پیدا ہو رہی ہیں, احساسات, جذبات, تخیلات, اظہار, محبت, ذہانت, شرافت, فراست, سب میں پرش پا رہے ہیں. کچھ محسوس نہیں ہو رہا کہ کیسے ہو رہا ہے, لیکن یہ سب ہو رہا ہے. ہاں آپ سب یہ محسوس کریں گے کہ صحت و قوت پیدا ہوئی اور ترقی کی نشو و نما کی صلاحیتیں پیدا ہوئیں. اسی طرح روح کی غذا اللہ کا ذکر اور امر ہیں اور پرہیز نواہی ہیں. الحمدللہ 30 دنوں تک آنکھوں, کانوں اور زبانوں کا پرہیز کر لیا, توبہ استغفار کر لیا, تقاضائے فطری اور نفسانی جو جائز بھی تھے لیکن اللہ نے انہیں بھی کچھ وقت میں ترک کرا دیا تاکہ صفات ملکوتی اچھی طرح پروش پا سکیں. روح کو غذا بھی الحمدللہ ملتی رہی, ذکر اللہ, کلام اللہ, تسبیحات, نوافل کی سعادتیں بھی نصیب رہیں. تو روح نے ساری ایمانی غذا لے لی, پھر لیلۃ القدر جو تجلیات لے کر آئی تھی وہ سارے تجلیات انوار روح نے جذب کر لیے. اب غور کیجئے, جب مادی چیزیں محسوس نہیں ہوتی تو جسم کی لطافت روحانی ایمانیہ کیسے محسوس ہو؟ آثار معلوم ہوتے ہیں, جیسے جسم کی صورت کے آثار معلوم ہوتے ہیں. جو کچھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اس پہ نہ تو تعلی, نہ شاعری, نہ واقع سب حقیقت. اللہ ہمیں یقین سے فرما دے. تو بھائی ابھی چند گھڑیاں باقی ہیں, اس میں اور زور لگا لیں شام سے پہلے پہلے جو ہے نا, اور یہ یقین رکھیں اور یہ عزم کر لیں. اس میں ندامت سے استغفار کر کے جو ہم سے کوتاہی ہوگی اس کی تلافی بھی ہو جائے گی, اور عزم کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں ہمت بھی دیں گے. اس مبارک مہینے میں ہمیں جو یہ صلاحیتیں ملی ہیں, یہ جو انوارات ملے ہیں, یہ جو برکات ملے ہیں, جو روح کی قوت بڑھی ہے, روحانی قوت بڑھی ہے, ان تجلیات سے جو قوت بڑھی ہے, اس سے انشاءاللہ اب ہم کام لیں گے اپنے آپ کو جس طریقے سے اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر چند گھنٹوں نفس کو اس کی مرغوبات سے ہم نے روکا ہے, تو ناجائز سے بھی اب روکنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. ہماری آنکھیں غلط استعمال نہ ہو, ہماری زبان غلط استعمال نہ ہو, ہمارے کانوں کا غلط استعمال نہ ہو, غلط ہمارے دل کا غلط استعمال نہ ہو. تو انشاءاللہ اب عزم کر لیں, ہمت یہ ہے, اس ہمت کو کام میں لانا ہے. جیسے تفصیل ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جمعے سے پہلے بھی بتا دی, آج رات اگر ہم بچ گئے تو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا چاند رات کا ایک جال اس نے بچھا دیا ہے، جیسے نکلے گا نا وہ، دیکھو ہر سال دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں مشاہدہ کرتی، رمضان کی ابتدا چاند کا اعلان ہوتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور عید کے چاند کا آغاز ہوتا ہے مسجدیں ویرانہ ہو جاتا ہے. آج کتنے ماشاءاللہ انہوں نے احساس دلانے کے لیے جمعے میں چلو بازار کے لوگ آ گئے، جمعہ جو ہمارا بھر جاتا ہے نا اس میں بازار کے لوگ آ گئے، کچھ ہلکے کے لیے بھی آ گئے، یہ تو ہے نا. لیکن رمضان کی فجر کے اندر 100% اس محلے کے مسجد کے نمازی ہی، اس علاقے والے ہی ہوتے ہیں، مسجد بھری ہوتی ہے، سارا سال ترستے ہیں نظر نہیں آتے. شام کو پتہ چل جائے گا، کل صبح پتہ چل جائے گا. آج ترغیب تو دی، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہو، کیونکہ مجمع وہی تھا، اللہ کرے سمجھ میں آ گئی ہو. تو بھائی ہم نے اب کوشش کرنی ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ نے صلاحیت دی ہے، پہلے تو شکر ادا کریں، یقین رکھیں، امید غالب رکھیں کہ ہمیں انعامات ملے ہیں، اب انعامات کی حفاظت. وہ اچھا جیب قطرے کی بات آئی تھی نا، جیب قطرہ کہاں آتا ہے؟ مولانا سعید خان صاحب نے واقعہ سنایا تھا ہندوستان کے کسی شہر کا، کہ وہاں کے جیب قطرے بڑے مشہور تھے، نام بھول گیا میں اس شہر کا، بڑے مشہور تھے. ایک شخص نے، یعنی وہ کہتے ہیں ایسے تھے کہ وہ آدمی کو دیکھ کے پہچان کتنا مال ہے، یعنی جیب قطروں کو بھی کشف ہوتا ہے، اتنے مشہور تھے. ایک شخص نے سفر کیا اسی تجسس میں، سفر سے واپس آ رہا تھا، ٹرین میں بیٹھا تھا، ایک ساتھی صاحب بیٹھا تھا، اس سے کہنے لگا کہ بڑی شور و سنی تھی یہاں کے جیب قطروں کی، ہمیں تو کوئی ٹکرا نہیں. وہ بندہ صاحب کہنے لگا تجھے کون ٹکرتا، ایک روپیہ تیری جیب میں بھی کھوٹا، تجھے کون ٹکرے. تجھے سمجھانے کے لیے کہا نا کہ مال جہاں ہوتا ہے چور وہیں آتا ہے، جیب کترا جس کے جیب میں مال ہوگا. اب جیب بھری ہی ہے، یقین رکھے، اب ہماری جیب بھری ہوئی ہے، اب جیب کترا جا آزاد ہو رہا ہے، غروب کے ساتھ ہی آزاد ہو جائے گا. اب ہم نے حفاظت کرنی ہے، جس کی جیب میں مال ہوتا ہے نا، وہ ہمارے ابا جی مرحوم، میرے سسر جو ہے نا، انہوں نے تو واقعہ سنایا پرانے زمانے کا، 5000 کسی سے لینی تھی پیمنٹ اندرون شہر میں، وہ زمانہ پیدل چلنے کا زیادہ ہوتا تھا، اسٹیشن سے چلتے چلتے پہلے لنڈا بازار، پھر وہ نولکھا ہوتے ہوتے جو ہے نا، کہتے میں اسی طرح آ رہا تھا، وہ بار بار میں مار رہا تھا اپنے جہاں پیسے رکھے تھے، 5000 بڑی چیز ہوتی ہے زمانے میں. ایک آدمی میرے سامنے آیا، سمجھے جو ٹکر ماری، اور ٹکر ماری جیسے وہ ایک دم کہ کیا ہوا، دیکھے میرے پیسے گئے، میں نے پکڑ لیا اس کو، یہاں سے اس کو یہاں سے لوگ بھی جمع ہو گئے. میں کہ میرے پیسے نکالے، اس کی تلاشی لی، کوئی نہیں نکلا. میں کہ نہیں اور کوئی نہیں، کیونکہ میں چک سے چلا رہا ہوں، ٹکر اس نے ماری ہے مجھے، اور اس کے بعد پیسے آ گئے. یعنی ان کو فن ایسا آتا ہے جو ہے نا، اور یہ بھی ماشاء اللہ پرانے ماہر تھے، اس لیے اس کو کہ نہیں میں نے نہیں چھوڑا، اس کی تلاشی، اس کپڑے اتراؤ اس کے، وہ ایک دم سے اس کے شلوار سے نیچے اس نے گرا دی. ایسے خفیہ اس نے چھپائے تھے، مل تو گئے، اب پھر بھی نہیں چھوڑ رہے اس کا، نہیں تیرا اس کے، پہلے یہ بتا تم نے کیسے یہ جو ہے نا نکالے کیسے، کہ میں تو بہت محتاط بڑے اس طریقے سے لا رہا تھا، تم نے نکالے پھر چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے میں بتا دوں، پولیس کو نہیں دیتا تجھے، یہ بتا دے. اس نے کہا کہ تیرے ساتھ میں نے جو ہے نا پتہ نہیں 2 میل کا جو فاصلہ تھا، میں نے تو اتنا تیز نکلا کہ ہر وقت تیرا ہاتھ جو ہے نا کس پر رہتا تھا اپنے. اب مجھے ایک موقع ملا تو وہ بھی تو نے پکڑ لیا مجھے. تو یہ ہے جو اپنے مال کی حفاظت کرنا جانتے وہ بھی گن جانتے. اللہ نے ہمیں بھی مانگے اللہ سے کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے اور دیا ہے تو یہ ارشادات جو بتائیں یہ دیے ہیں، اس وقت ہے ہمارے پاس ہے، اب اس مال کو کہاں لے جانا ہم نے، یہ سنبھالے قبر تک بھائی، آخرت تک ہے، گھر تک، اصل گھر تو وہی ہے نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ کب چلو ایک مہینے کے بعد لوٹا دیں گے، نہیں اس کو بچانا ہے، اصل ضرورت دن ہمارا کون سا آئے گا. ایک واقعہ حقائق ہے، کہ ایک بزرگ کچھ خریدنے کے لیے گئے، ایک درہم اس کے پاس تھا، اس کو دیا دکاندار کو، اس نے دیکھ کے، پہلے زمانے میں سکے ہوتے تھے نا، اصلی سکے ہوتے چاندی کے سونے کے، اس نے کہا یہ کھوٹا ہے، وہ جیسے کھوٹا تھا غش کھا کے گر کے، تو بزرگ غش کھا کے بے ہوش ہو، تو پریشان ہو گیا بندہ، کہ بھی خیر تدبیر کی گئی ان کو ہوش میں لانے کی، ہوش میں آ کے وہ بزرگوں کو جانتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، ان سے کہا کہ حضرت اگر آپ کے پاس دوسرا درہم نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، آپ بے ہوش کیوں گئے؟ کہتے لو بیٹا میں اس لیے بے ہوش ہوں کہ میرے پاس درہم اور نہیں ہے، میں نے تو ایک درہم اپنی ضرورت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، میں اس کو صحیح سمجھ رہا تھا، لیکن جب پرکھنے والے کے پاس آیا، اس نے دیکھ کے کیا کیا کھوٹا ہے، تو غش اس بات پر آیا کچھ اعمال میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اگر اس دن پرکھنے والے نے کیا کیا کھوٹے ہیں کہاں سے لاؤں، یہ درہم تو لے آؤں گا میں، دوسرا میرے پاس ہے، غش مجھے اس بات پر آیا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے ٹھیک ہیں، اس دن پرکھنے والا، تو اصل ضرورت کا دن مارا کیا ہے وہ ہے، اس لیے اللہ سے مانگے ابھی وقت ہے، منوا لیں غروب سے پہلے پہلے، یہ بھی منوا لیں کہ اللہ اگر تو نے کچھ عطا فرمایا ہے اس کی حفاظت فرما آخرت تک، ہمیں وہ صلاحیت عطا فرما کہ اب موت تک جو ہے گناہوں سے بچتے رہیں، تیری ہر اطاعت کو کرتے رہیں، تیرے نافرمانی سے بچتے رہیں، تو آج جی اللہ سے یہ بھی منوا لیں، یہ بھی مان لیں، تو بھائی دل کی صلاحیت ہی کو درست کرنے کے لیے ہماری یہ ذکر کی مجلس ہے، یہ جو سارا سال ہماری چلتی ہے نا، یہ بھی تزکیے کے لیے ہے نا، اس لیے ہے نا یہ ذکر، اس لیے اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، آج ذکر مانگتے ہیں اللہ والوں سے، لیکن چونکہ مادیت ہمارے دل و دماغ میں قبضہ کر چکی ہے، اس لیے وظیفے مانگے جاتے ہیں، مال کے بڑھانے کے لیے، مسائل کے حل کرانے کے لیے، مادی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، لیکن ایک زمانہ گزرا ہے کہ لوگ اللہ والوں کو تلاش کرتے تھے، ان سے وظیفہ لیتے تھے، کس کے لیے؟ اندر میں وہ روحانی قوت لینے کے لیے کہ گناہوں سے بچ جائیں، اطاعت پر آ جائیں، اللہ کے تقرب کو حاصل کریں، شریعت پر چلنے کی صلاحیت حاصل کریں، تو بھائی ذکر تو اس لیے ہے، یہ ذکر کی مشق تو اس لیے ہے، تو یہ بھی مشق کر لیتے ہیں ذکر کی، ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی ذکر خفی ہے، یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، مقصود اس سے دل کی صلاحیت کو درست کرانا ہے، دل کے اندر وہ روحانی ٹونک لینا ہے، وہ قوت لینی ہے جو ہمیں ہر اچرات پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، تاکہ اس ذکر سے مذکور جس کو یاد کر رہے ہیں اس کی طرف دھیان خیال لگ جائے، اس کا دھیان خیال رہنے لگے، جو ہمیں تنہائیوں میں بھی حرام کاموں سے روک دے، ایک تنہائی تو ہے نا ویسے ہی تو سناٹا، ایک تنہائی ہمارا دل بھی ہے، دل کے اندر پتہ نہیں کیا خیالات چلتے رہتے ہیں، اوپر سے صاف، ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے اندر سے صاف، اوپر سے صاف اندر سے، اللہ ہماری حفاظت کرے، تو اس کو بھی صاف رکھنا ہے، اس کے لیے یہ ذکر کی مشق، ذکر خفی کی مشق اس لیے ہے تاکہ دل صاف ہو جائے، تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا پاک اور صاف فرما دے، تو یہ ایک طریقہ ہے، اس کا مستقل حکم ہے، وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو، تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو، اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم، جس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، ہم یاد کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ، دوسری کا تمہارے وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو، اور تبتل کے ساتھ یعنی تنہائی کے اندر، یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے دل کے اندر جو ہے نفس کو مغلوب کرنے کی، ماحول کے گندے اثرات سے بچنے کے لیے، شیطان کے ساتھ مقابلے پر اس سے بچنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں تنہائی کے اندر کچھ وقت دل کے اندر اللہ کے نام کو رچا لیں، بسا لیں، ایک مشق کر لیں. فتبارک اسم ربی کا، فرما رہے ہیں کہ رب کا جو اسم ہے، یہ نام جو ہے، یہ بڑا متبرک ہے. تو یہ تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے، اور تصور سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی اس کے اطاعت پر ڈال دے، کرنا سمانے سے رہے. تو اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تصور کے ذریعے سے دل پر لفظ اللہ لکھ کر، اب تصور سے کچھ دیر ہم اس کی مشق کر لیں تکرار سے، اللہ 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 اللہ.
اللهم بارك لنا في كل خير، 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 اللهم اللہ اس کے حفاظت کو توفیق نصیب فرمائیں، نفس کو اور شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمت عطا کر نصیب فرمائیں، مبارک کر نصیب فرمائیں، اپنے مطابق نصیب فرمائیں، اللہ جس کی بنیاد پر ہم بڑھے زندگی کی آپ کی اطاعت میں گزارے، آپ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والا، اللہ ہر قسم کی بنیاد، ہر قسم کے حرام چیزوں سے بچنے والا، ہر قسم کے نافرمانی سے بچنے والا، آپ سے اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی سچی محبت، سچا تعلق نصیب فرمائے، آپ سے اللہ کا سب کا سچا سچی اتنا نصیب فرمائے، اللہ حضور کا طریقہ کو چلنا نصیب فرمائے، اللہ کا طریقہ مرنا نصیب فرمائے. جتنے لوگوں نے کوئی ذوق دیکھا ہے اللہ، ان کی دنیا اور آخر کی تمام حالتوں کو پورا فرمائے، جائز حالتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کو اپنی بات ہم کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وسلم.